پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وطبیب نفوسنا اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين، اما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى۔
خود پیغمبر کے دعوے نے تو تینوں پر معاوضہ بھی دیتے ہیں۔ قرآن میں کہا ہے اجر الا علی رب العالمین، میرا اجر، میرا ثواب، میرا معاوضہ خدا پر ہے۔ تو کس طرح سے پیغمبر اجر مانگ سکتے ہیں، معاوضہ مانگ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے، اگر اس آیت میں کہا ہے کہ پیغمبر اجر نہیں مانگتا، اس آیت میں کہا ہے کیا؟ خدا نے کہا ہے اجر لے لو، تو ایک آیت کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا تو نہیں ہے، پورا قرآن کو ماننا ہے۔ ہماری خواہش کے مطابق تو تم مانیں گے، خواہش کے مطابق نہ ہو تو نہیں مانیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس اجر کو انبیاء نہیں مانتے ہیں وہ مادی معاوضہ ہے، حکومت اس قسم کے اجر کے لیے مادیات کے لیے کام نہیں کرتے، خدا کے لیے کرتے۔ خدا نے کائنات کو خلق کیا، کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے، یعنی ہم لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد بھی میرا ذاتی مقصد ہوتا ہے، میرے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، میری کسی کمی کو پورا کرتا ہے، میرے کسی نفس کا جبران ہوتا ہے۔ لیکن خدا میں کوئی نفس نہیں ہے، تو خدا جو کام کرتا ہے وہ کیوں؟ اسی لیے عام مسلمان کہتے ہیں کہ خدا کا کام کے لیے کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم کہیں کہ مقصد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اندر کچھ کمی ہے، اس مقصد کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ لیکن اوپر ایک رواج ہوتا ہے کہ اگر خدا کے اعمال کے لیے کوئی مقصد نہ ہو تو ابستہ سناتا ہے، خدا حکیم ہے، عبس کام سے دور ہے۔ قرآن میں بارہا و بارہا فرماتا ہے کہ ہم عبس کام نہیں کرتے، غیر کو بتائیے عقل کے خلاف بے بودا کام کرنا۔ تو یہاں پر نقطہ یہ ہے، جو کام انسان کرتا ہے اس کا دو مقصد ہوتا ہے، بعض وقت مقصد اپنے کو فائدہ پہنچانا ہے، پھر اس کی عورت آ رہی ہے، اس کو آپ نے لایا ہے گھر پر بچے کی پرورش کی، عورت کیوں بچے کی پرورش کرتی ہے؟ پیسے دیتی ہے، بچے کی ماں بھی بچے کی خدمت کرتی ہے، وہ کس وجہ سے کرتی ہے؟ وہ عورت پیسہ کما رہی ہے، کچھ نہیں کما رہی ہے، ماتا کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کی خدمت کرے۔ اگر مجھے کیوں اتنی قربانی، کہے گی مہربانی ماں ماں کے دل میں جو محبت ہے اسی کی وجہ سے بچے کی خدمت کر دی۔ اسی طرح سے اللہ تعالی جو کام کرتا ہے اس کا فائدہ خود خدا کو نہیں پہنچتا، اس کا فائدہ مخلوقات کو پہنچتا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو خلق نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ عبادت سے خدا کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا ہے، عبادت وہ شاہراہ ہے جس پر چل کر انسان مظہر صفات خدا بن جاتا ہے۔ وَأَنْ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے جو دشمن انسان کامل بنا دیتا ہے۔ تجھ کو نورانی بنا دیتا ہے, تجھ کو خدا کے نزدیک کر دیتا ہے, تجھ کو مظہر صفات الہی بنا دیتا ہے. تو خدا کے اعمال میں ہدف ہے, لیکن ہدف خدا کے کسی کمی کو پورا کرنا نہیں ہے, لیکن حکیم ہے بغیر حکمت نہیں کرتا. حکمت کیا ہے؟ تاکہ انسان ترقی کرے. اسی طرح سے نبی خدا نے جو رسالت انجام دی, پیغمبر مظہر رحمت خدا ہے, عبد کامل ہے. خدا کا سب سے بڑا مظہر پیغمبر خدا ہے. اب پیغمبر بھی جب آپ نے رسالت کے وظیفہ پر عمل کیا, لوگوں سے کچھ لینے کے لیے عمل نہیں کیا ہے, بلکہ لوگوں کو دینے کے لیے عمل کیا ہے. خدا نے بشر کو خلق کیا لینے کے لیے نہیں, دینے کے لیے. پیغمبر نے بھی رسالت کے فریضے پر عمل کیا تاکہ لوگوں کو دے دے کچھ, لوگوں سے لینے کے لیے. پیغمبر لوگوں سے بے نیاز ہے, خدا کی طرف محتاج. لیکن پیغمبر کا عمل بے خدا نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے خدا کا عمل حکمت آمیز ہے, اسی طرح سے پیغمبر کا عمل بھی حکمت آمیز ہے. پیغمبر انسانوں کی ہدایت کرتا ہے, رسالت کو انجام دیا, تبلیغ دین کی ہے, تاکہ انسانوں کو خدا تک پہنچائے. بس یہ رسالت در حقیقت, یہ اجر رسالت در حقیقت انسان کو خدا تک پہنچائے گا. واضح ہے کہ پیغمبر خدا اپنی ذات کی کچھ نہیں مانگتا, جو کچھ مانگا ہے لوگوں کے مفاد میں. اسی لیے قرآن کے اس کے آگے فرمایا, ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجر الا على رب العالمين. جو کچھ اجرت میں نے تم سے مانگی ہے وہ تمہارے ہی مفاد میں ہے. میرا اجر و ثواب خدا پر ہے, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. میرے ارتباط ڈائریکٹ خدا کے ساتھ. لیکن اس مانگنے کا فائدہ تمہارے مفاد میں, جس طرح سے خلقت اور عبادت انسانوں کے مفاد میں ہے, اسی طرح سے اجر رسالت بھی انسانوں کے مفاد میں. ما سألتكم من اجر فهو لكم. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک یہ ہے کہ کیا فائدہ ہے اجر رسالت سے؟ پیغمبر خدا کی جو اجر رسالت ہے اس سے انسانوں کو کیا فائدہ ملا؟ ایک تو دوسرے کے کیا اقربا پرورش میں ہے, کیا معاوضہ چاہتے تھے, کیا ایک مسئلہ ہی کہ محبت اہل بیت کو اجر رسالت کرایا. سوال یہ ہے, اسلام میں حکم ہے کہ اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا ہے. آپ امر معروف اور نہی از منکر کے باب میں دیکھیے فقہ کتابوں میں, سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے جب کوئی غلط کام کرتا ہے یا واجب کو ترک کرتا ہے تو دل میں اس کی نسبت نفرت ہو. تو آل محمد کے اس حوالے سے فرمایا گیا ان کی محبت اجر رسالت ہے, شرط نہیں رکھی ہے. یہی کہا آل محمد اگر خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کی محبت اجر رسالت ہے, اگر خدا کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو پھر اجر رسالت میں ایسی شرط نہیں رکھ. بغیر شرط شروط مطلقاً کہا ہے اجر رسالت مرتد آل محمد. اس سے کیا معلوم ہے؟ وہ آل محمد جن کی محبت واجب ہو گئی ہے وہ معصوم ہے. اگر آل محمد معصوم نہ ہوتے یقیناً مرتد کو شرط و شروط کے ساتھ واجب کرتا. بغیر شرط شروع محبت واجب ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آل محمد معصوم. اسی لیے بعض آل اسلام کے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب اگر آل محمد ہو تو تمام بنی ہاشم سے محبت واجب ہو جائے. نہیں, تو آیت بتاتی ہے بغیر شرط شروع محبت آل اجر رسالت. اسی سے معلوم ہوتا ہے وہ آل مراد ہے جو جو آئے تطہیر کے مسئلہ ہے, جن کی عصمت ثابت ہے, جو سفیدِ نور کی مثال ہے, جن کا معصوم ہونا احادیث اور آیات کے ذریعے ثابت ہے, تمام آل محمد مراد نہیں ہے, تمام بنی ہاشم مراد نہیں ہے. اور عرض کیا اس محبت آل محمد میں دیر شرط شروع آل محمد کی محبت کر محبت واجب ہونے سے, بلکہ شرط شروع کی بات بھی چھوڑ کر جب محبت آل محمد واجب ہے تمام امت پر, یہ سب مانتے ہیں, اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ آل محمد سب سے افضل ہے. کل امت پر, ساری انسانیت پر تاروز قیامت ان کی محبت واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے, باقی کس امت پیغمبر میں سے باقی کس کی محبت واجب ہے؟ آیت اور حدیث کی وجہ سے بس آپ کی ترتیب قرار دیا, فضائل کی ترتیب قرار دیا کہ پہلا خلیفہ سب سے افضل یہ بعد میں بنایا گیا, دوسرا خلیفہ اس کے بعد, تیسرا خلیفہ اس کے بعد, چوتھا خلیفہ اس کے بعد. سوال یہ ہے کہ چوتھے خلیفہ کی محبت ان سب پر واجب ہے, ان کی محبت چوتھے پر واجب نہیں ہے. تو محبت واجب ہونے سے افضل ہونا سمجھنا, اور ایک نقطہ سمجھنا آتا ہے, محبت واجب ہونے سے سمجھنا آتا ہے کہ آل محمد کی اطاعت سب پر واجب ہے. محبت کہ آل محمد واجب ہونے سے سمجھنا آتا ہے ان کی اطاعت کرنا سب پر واجب ہے, خلیفہ اول پر بھی, دوم پر بھی, سوم پر بھی اور سائر. کس طریقے خود قرآن آپ دیکھیے, قرآن کیا بتاتا ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو رسول کی پیروی کرو, رسول کی باتیں بڑی خدا کی باتیں ہیں, یعنی خدا سے محبت کرتے ہو تو رسول کی بات مانو, یعنی کیا یہ جو رسول خود کہتے ہیں یہ میری باتیں ہیں, بس اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو خدا کی اطاعت, محبت کا لازمہ اطاعت آیت کے مطابق. چھٹے معصوم فرماتے ہیں تعصب الى وتزعم حبه ان هذا لفعال عجيب, خدا کی نافرمانی کرتے ہو محبت کی بھی دعویٰ کرتے ہو یہ بہت عجیب, لو کان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع, اگر تمہاری محبت الہی سچی ہو تو یقین خدا کی تم اطاعت کرتے ہو, کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. تو اعلیٰ درجہ کی محبت کا تقاضا اطاعت قرآن کے مطابق, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, ہر بھی ادب کے لحاظ ہو, اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا نتیجہ با تفریح ہے, نتیجہ ہے بس میری رسول خدا کی اطاعت, بس اگر محبت آل محمد واجب ہے تو اطاعت آل محمد واجب ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آل محمد کی محبت کے بارے میں فرمایا ما سألتكم من اجر فهو لكم, جو اجرت میں نے تم سے مانگی ہے تمہارے مفاد میں, اس لیے جو آل محمد سے محبت کرتا ہے ان کی اطاعت کرتا ہے, جو آل محمد سے محبت کرتا ہے ان کی کردار کو اپناتا ہے, ان کی سیرت کو اپناتا ہے, آسانی کے ساتھ انسان راہ راست کرتا ہے. اسی لیے آپ کو آئے خطبہ میں دیکھیے تین آیتوں کو ساتھ ذکر کیا ہے, استدلال ہی کیا ہے, دو آیتوں خطبہ میں یہی استدلال پیش کی ہے, پہلے فرمایا خدایا تو نے فرمایا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى, اجر رسالت مودة في القربى, پھر تو نے فرمایا جو کچھ اجر میں نے مانگا ہے وہ تمہارے ہی مفاد میں, پھر مزید وضاحت کے مفاد میں کس طرح سے قل لا اسألكم عليه اجرا الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا, میں کوئی اجرت نہیں مانگتا, میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, سوائے ایک چیز وہ یہ کہ خدا تک جانے کا راستہ بس پتہ چلتا ہے جو اجر رسالت ہے وہ راہ رسالت میں خدا ہے, خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. یعنی جو اجر رسالت ہے یہ اجر اگر آپ ادا کریں گے آپ خدا تک پہنچ جائیں گے. اسی لیے یہ تین آیات کے بعد تو آئندہ فرماتے ہیں فقانہ المستقلے فرمایا آل محمد ہے وہ صراط مستقیم جن پر چل کر انسان خدا تک پہنچتا ہے. اس لیے ہماری احادیث میں فرمایا علی صراط مستقیم ہے, جناب سیدہ صراط مستقیم ہے, ائمہ اطہار صراط مستقیم ہے, کیونکہ ان کے ذریعے آدمی خدا تک پہنچتا ہے. تو محبت ہے, محبت آل محمد واجب ہوئی کیونکہ خدا تک جانے کا واحد راستہ آل محمد. پیغمبر خدا نے اپنے زمانے میں لوگوں کو خدا تک پہنچایا پیغمبر اور قرآن کے ذریعے, اپنے بعد اقرار کو قرآن کے ذریعے. لیکن قرآن اگر قرآن صادق کے ساتھ قرآن ناطق ساتھ نہ ہو, قرآن نہ صرف ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ ہر گمراہ قرآن کو اپنے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. تفسیر میں تعلیم میں آپ کی دنیا کی کوئی شاید پاگل کے لیے ماننا مشکل ہو جائے جب آل محمد کے ساتھ تمام کس طرح سے منحرف ہوتا ہے. خوارج اسی زمانے کے لوگ ان میں سے بعض پیغمبر کے صحابی, صحابی کا مانا یہ ہے وہ آدمی جس نے پیغمبر کی زیارت کی اسلام کے حالت میں, یعنی مسلمان ہونے کے بعد پیغمبر کی زیارت کی. اس کے بعد دو نظریے ہیں, ایک نظر یہ ہے کہ نہیں کافی ہے صحابہ بننے کے لیے عالم اسلام والوں کے پاس, دوسرا نظر یہ ہے کہ کافی ہوئے بغیر دنیا سے چلا جائے. اس پر تو سب کہتے ہیں ایک منٹ میں پیغمبر کی زیارت ہو جائے. اب یہی لوگ ان سے بات واقعہ آپ کے پاس ہے کہ پیغمبر آپ نے کہا کہ آپ عدالت کے ساتھ سلوک نہیں کرتے ہیں, عدالت کے فریضے پر عمل نہیں کرتے ہیں, تقسیم غنائم میں جیل کے خونے کے غنائم جب پیغمبر تقسیم کر رہے تھے آ کر آپ کے امان کی نشان کہا آپ عالم کے ساتھ تقسیم کرو. آپ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ تقسیم نہ کروں تو کون کرے گا. دیکھیے ایک آدمی گرما پڑ رہا ہے پیغمبر کا کہ عالم کے ساتھ. آپ نے فرمایا یہ آدمی آخر میں کیا ہونے والا ہے, واقعہ بتایا کہ یہ کے خلاف قیام کرنے والے ہیں وغیرہ. اور بعد میں نہروان کے کمانڈروں میں سے ایک سرداروں میں سے تھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ خوارج کیا ہو گئے, خواتین حکم اللہ کا حکم کرنے کا حق سر ہوا یہ آیا. اس آیت سے کیا مانا لیا ہے؟ مانا یہ کیا کہ حکومت خدا کرے, غیر خدا کسی کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. دنیا میں کون یہ کہے گا خدا پر حکومت کرتا ہے؟ خدا کی اجازت سے حکومت کریں گے لیکن خدا پر آ کر حکومت نہیں کرتے. مولانا فرمائے کلمۃ الحق بلا تو ہم کیا باطل, ٹھیک ہے حکم خدا کا ہے لیکن حکومت کرنے والا انسان ہوتا ہے جو خدا کی کسی ان سے اجازت سے حکومت کرتا ہے. لیکن انہوں نے کیا مانا ہے؟ اس آیت سے حکومت کرنے والا خدا ہونا چاہیے. علی جو حکومت کرتے ہیں اور حکومت کو اپنا حق سمجھتے ہی کافی ہو گئے ہیں. کتنے منحرف قرآن مجید کے واضح ترین آیت کی تفسیر ہو گئی. اس لیے اگر قرآن صادق کے ساتھ قرآن ناطق نہ ہو تو یہ قرآن اتحاد کے بجائے اختلاف کے باعث ہے, یہ قرآن ہدایت کے بجائے گمراہ. خود قرآن کہہ رہا ہے یہ ظلم بھی کرتے ہو یا نہیں بھی کرتے رہا, بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت. جو ہدایت چاہتے ہیں ہدایت حاصل کر, جو گمراہی چاہتے ہیں گمراہی. کوئی آدمی فرض کیجیے لائٹ ہے, چور کے ہاتھ میں ہو بہتر چوری کرے گا, ایک پڑھنے والا طالب علم کے ہاتھ میں تو بہتر پڑھے گا, نعمت سے وہ جیسا چاہے وہ سوائے اٹھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا تک جانے کا راستہ یہاں تک ثابت ہوا. اجر محمد, اجر رسالت, محبت آر محمد, محبت آر محمد انسانوں کے مفاد میں. کس طرح سے انسانوں کے مفاد میں؟ انسانوں کو خدا تک پہنچا دے گا. یہ واضح حدیث ثقلین اور سینکڑوں حدیث کے ذریعے واضح کہ خدا نے جانے کے راستہ قرآن میں عدت ہے اور عدت قرآن ناطق ہے, اس کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا. الذي لم العلم عليه بابا رسول علي سے اس تشریح سے دو نقطے سمجھنا ہے. ایک دین علی سے لے سکتے ہیں کہ مطمئن دین لینا ہے, دوسرے ہے کہ جتنے علوم اس شہر میں ہے شہر کے باہر نکالا جائے دروازے سے نکالا جائے گا تو اتنا علوم علی کے پاس ہے. کثرت علم علی اور عصمت علم علی, علی علم معصوم بھی ہے اور علم میں کل اسلام کے معارف علی کے پاس. یہ گواہی کسی اور کے بارے میں نہیں ہے, سارے مسلمان متفق. تو آگے یہ مدد کا تقاضا یہی ہے کہ آپ آل محمد کے ذریعے خدا تک پہنچ جائے. اب یہاں پر ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہم نے آیت پر عمل کی, مدد پر عمل کی, اس راستے کو ڈھونڈ نکالا, ان ہستیوں کی شناخت کر لی جن کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. وہ خدا تک پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں. جو خدا تک نہیں پہنچا ہوا ہمیں کس طرح سے خدا تک پہنچا سکتا ہے؟ خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ فَهُوَ مُهْتَدٍ أَمَّن لَا يَهْدِ إِلَّا هُدَى مَن لَّكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. جو لوگوں کو خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے اس کی پیروی کی جانی چاہیے یا اسی پیروی ہونا چاہیے جو خود ہدایت کی طرف محتاج ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ سب علی کی طرف محتاج تھے, علی کی سمجھ طرف محتاج نہیں تھے. احمد ابن خلیل ابن احمد جو عالم اسلام میں عروج و طوافی کے بانی ہے اس علم کے, قرآن میں مقا نقطہ پہلی بار انہوں نے ایجاد کی ہے. علم ادب عربی عربی میں امام ہے اور لغت عربی میں بھی ان کی کتاب بہت مستند کتاب ہے, یعنی عظیم شخصیت ہے. یہ تاریخ اسلام کے اوائل میں یہ تھے. اس سے پوچھا کہ تم کیوں شیعہ آئی ہو, کیوں علی کی امامت کو تم معترف ہو؟ کہا کہ لاحتیاج کل الی واستغنا عن الکل, سب علی کی طرف محتاج تھے, علی سب سے بے نیاز تھے. تو یہ ایک اہم نقطہ, یہ ہماری سعادت ہے آیت کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن اس کے تقاضوں پر عمل کی ضرورت ہے. صراط المستقیم, اگر آپ کو صراط المستقیم مل جائے پھر کنار پر بیٹھ جائے منزل تک نہیں پہنچیں گے. صراط المستقیم کے بغیر کسی اور راستے پر چل پڑیں گے تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جتنی کوشش کریں گے, لیکن صراط المستقیم پر بھی چلنے والا تو چلنا پڑے گا, اس راستے کو طے کرنا پڑے گا, معصومین کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. فَكَانُهُمُ السَّبِيلِ إِلَيْكُ وَالْمَسَّكَ إِلَىٰ رُضْوَانِكِ. آل محمد, خدا تجھ تک جانے کا راستہ ہے, تیری مرضی حاصل کرنے کے ذریعے ہے. پیغمبر نے یہ فرمایا جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تب تک گمراہ نہیں. جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے شعبے میں چند ہم شمار صحابیوں پر اعتراض ہے, آپ جانتے ہیں اعتراض ہے, اعتراض جو ان عام مسلمانوں ہی کی کتابوں میں ثابت ہے, یعنی ہم نے کوئی نئی چیز نہیں لائے اور انہی کی کتابوں میں موجود ہے. آپ اسی بنا پر اعتراض کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو نابود کر رہے ہیں, اسلام بچانے والے صحابہ ہیں, صحابہ کی مشکوک کریں گے, اسلام مشکوک ہو جائے گا. جواب یہ ہے کہ آپ نے کتنے صحابہ سے لیا ہے؟ چار پانچ صحابہ سے زیادہ سے آپ نے اسلام نہیں لیا ہے. پیغمبر کے غدیر کے واقعہ میں 100,000 آدمی حاضر تھے, سب کے سب صحابی پیغمبر ہیں, جس نے پیغمبر کی زیارت کی وہ صحابی ہیں. لیکن اس میں سے دیکھیے عالم اسلام والوں کے پاس کن کی احادیث ہے؟ ابو ہریرہ, ابو المؤمنین عائشہ اور انس بن مالک, یہ تین سب سے زیادہ احادیث والے. پھر بعد کے نمبر میں خلفائے راشدین, ان کی تو مسکاس کے بہت کم ہے. تو وہی چند آدمی کا مسئلہ ہے, دوسری بندی کو خود پیغمبر نے کس کی نشاندہی کی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اصحاب چھوڑ جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کے دامن سے متصل نہ ہوگی تب تک تم راہ راست پر ہو. فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن اور اتنے چھوڑے جا رہا ہوں. شیعہ سنی دونوں کے متفق نہ رہے حدیث ہیں, متواتر حدیث ہیں, قابل انکار نہیں ہے. تو اہل بیت کو ٹھکرانا, اہل بیت کو نظر انداز کرنا, عملاً نظر انداز کرنا, زبان اپنی جگہ پر, کیونکہ انکار اہل بیت کوئی نہیں کر سکتا, یہ خود در حقیقت اسلام کے خلاف سازش ہے. اب یہ سوال ہے کہ محبت آل محمد سے یہ خدا تک جانے کا راستہ ہے, کس طرح سے خدا تک جانے کا راستہ ہے؟ ایک جملہ عرض کروں گا, باقی انشاءاللہ کل آپ کے جملہ عرض کروں گا. کوئی عمل حدیث میں شاید انہوں نے نہیں کیا ہے, اگر محبت آل محمد نہ ہو پوری زندگی جہاد کرے, پوری زندگی حج پہ جا رہے, رات کو نماز, دن میں روزہ رکھے, لیکن محبت آل محمد دل میں نہ ہو, خدا کے درگاہ میں قبول نہیں ہے. یہ ایک اہم فائدہ ہے. آپ کے عمل خدا کے درگاہ میں مقبول ہونے کی شرط محبت آل محمد کی. فرض کیجیے آپ فرض کریں کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں, دیکھ کر سرکار سے یا کسی کو بولی سے انعام لینا چاہتے ہیں. اب انعام کون دیتا ہے؟ کوئی چور جا کر اٹھا کر لا کر آپ کو دے دیتا ہے. تو آپ نہ صرف آپ کو نہیں ملے گی انعام, بلکہ آپ مشرف ٹھہریں گے. اگر چاہے آپ اسی انعام کے مستحق تھے فرزن, لیکن اگر اس کمپنی کا مالک جس کو دینے کا حق ہے وہ دے دے تو پھر آپ حقدار ہیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خدا نے یہ شرط کی ہے عمل قبول ہونے کے لیے کہ آل محمد کی محبت دل میں وہ عمل قبول ہوگا, ورنہ قبول نہیں ہوگا. یعنی دنیاوی لحاظ سے, دنیاوی زبان کہیں تو قانونی راستہ یہی ہے, قانونی راستہ یہی ہے کہ اعمال خدا کے درگاہ میں قبول ہوتا ہے محبت آل محمد کے ساتھ. اس کو تھوڑی سی وضاحت قرآن میں ہوتا ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا متقی سے قبول کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے صرف اور صرف خدا متقی کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. حابیل نے بھی قربانی دے رہے تھا, قابل نے بھی, حابیل کو قربانی قبول ہوئی, قابل کے نہیں, قابل نے ہی فرمایا پرہیزگار کی قربانی قبول فرماتا ہے. جس کے دل میں محبت آل محمد نہ ہو وہ کس طرح سے متقی بن سکتا ہے؟ اور محبت کی خصوصیت ہے تقوا میں دوسرے واجبات کے نسبت. تو محبت آل محمد تمہارے مفاد میں ہے, محبت آل محمد خدا تک جب آپ کے اعمال خدا تک پہنچ نہیں سکتا. قبولیت الگ ہے, صحیح ہونا الگ ہے. فرض کیجیے ایک آدمی بیمار ہے, آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, آپ بھی آپ کے ساتھی بھی دونوں کچھ ہدیے لے کر جاتے ہیں عیادت کے لیے, لیکن آپ نے خدا نخواستہ اس کے حق میں کوتاہی کی ہوئی ہے. اب وہ آپ کے ہدیے کو قبول نہیں کرتا ہے, دوسرے کے ہدیے کو قبول کرتا ہے. قبول کرنا الگ ہے, صحیح ہونا الگ ہے, ہدیے لے جانا صحیح ہمارا ہے, لیکن اس سابقہ کردار کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے. جس کی دل میں حب آل محمد نہ ہو وہ ایک جانور ہوتا ہے. آل محمد سے کیوں دشمنی کرے؟ تمام فضائی کے مالک آل محمد ہے, مظہر صفات خدا ہے, ان سے دشمنی کرنے والے در حقیقت انسانیت سے محروم ہے, خدا کے دشمن ہے. مظہر خدا کے دشمن خدا کے دشمن ہے, جو صفات خدا کے مالک ہستی ہے ان کے دشمن خدا کے دشمن ہے. اور یہ انسان صرف قسمی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ناپاک ہے, اس کے پاکی سے لوگ نفرت کرتا ہے. مولا ایک شعر ہے البتہ راوی ہے سنت سے ہے, کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الَّذِي مِنْ يَسُوقُنِي, میں بس آدمی سے جب گزرتا ہوں مجھ کو صاف کرتا ہے. بس آدمی علی جیسا بزرگ کا تحمل نہیں کر سکتا ہے. تو اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو اقدار کی محبت نہیں ہے, انسانیت کی محبت نہیں ہے, اسلام کی محبت نہیں ہے. شر حکم ماہ محرم ہے. امت نے قدر داری نہیں کی. آپ کو یاد ہے کہ جب قافلے آئے محمد کربلا سے پلٹ کر مدینہ پہنچے, پورا شہر بن کر باہر آئے. مدینہ میں اس طرح سے گری و زاری اور غم فغان کا آنند گرم ہوا کہ لوگ کہتے پیغمبر کے بعد کبھی اس طرح کی گری و زاری دیکھنے میں نہیں آئی. سارے شہر والے آئے باہر اسیران علی محمد کے استقبال کے لیے, سید سجاد کے لیے کرسی رکھی گئی. آپ جلد افروز ہوئے کرسی پر, جملہ فرمایا, لوگوں ہماری محبت واجب ہے اسلام میں, اگر اس محبت کے بجائے ہماری دشمنی واجب ہوتی اس سے بڑھ کر جرم نہیں کر سکتے تھے. کون سی دشمنی تھی؟ ظاہر اقدام سے دشمنی ہے. وہ کون سا ظلم ہے جو آل محمد پر نہیں کیا گیا؟ محرم کی پہلی تعریف اور ریان شریف امام رضا کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے. امام محروم ہے, امام پوچھتا ہے ریان تم نے روزہ رکھا ہے آج کے؟ عرض کا مولا نہیں رکھا. امام فرماتے ہیں آج کے روزہ مستحب ہے. آگے مزید امام فرماتے ہیں محرم کے دس تاریخ حسین اور آل حسین جن کی مثال ہوئے زمین پر نہیں ملتی, وہ ذبح ہو گئے. امام رضا کی عبارت عجیب عبارت استعمال فرماتے ہیں, جس طرح سے جانور ذبح کی جاتی ہے اسی طرح سے حسین اور آل حسین ذبح ہو گئے. اس تشبیہ سے امام کیا کہنا چاہتا ہے خدا جانتا ہے, لیکن جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جانور کو جب کوئی ذبح کرتا ہے وہ اعتراض کرنے والا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں جانور تو ذبح ہونے کے لیے, آل محمد بھی جب ذبح ہو رہے تھے کسی نے اعتراض نہیں کیا, نہ صرف اعتراض نہیں کیا خوشی منائی گئی. امام رضا آگے بڑھے, شاید اس سامنے کی برداشت کو دیکھ رہے تھے, ورنہ صرف جانور جانور جب ذبح ہوتا ہے اس کو کھلاتے ہی پلاتے ہی بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرتے, لیکن حسین اور آل حسین کی قسم تھی کہ پیاسے ذبح ہو گئے. حسین مدینے سے جب نکل رہے تھے پیغمبر کے واحد زوجہ یہ مکرمہ حضرت ام سلمہ کی خدمت میں گئے. آپ ام سلمہ کے عظمت سے آگاہ ہے, فضائل آل محمد بیان کرنے والی زوجہ پیغمبر ہے, بہت سے فضائل علی اسی ہستی نے بیان کی. حضرت ام سلمہ کی خدمت میں گئے, ام سلمہ نے فرمایا بیٹا عراق نہ جانا. اسی کے ایک دن پیغمبر نے فرمایا تھا کسی کو اندر آنے نہ دو, لیکن آپ وہ چھوٹے تھے آگے دوڑتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں گئے, میں وہ نہیں روک سکی. آپ نے بات نہیں پہنچا پیغمبر کی خدمت میں, دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں اور آپ کے سر آدھا پر پیغمبر ہاتھ پھیلا رہے ہیں. میں نے عرض کیا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ فرمایا او میں سر ہوں, ابھی جبرائیل نے خبر ڈالا ہمیں یہ حسین کربلا میں شہید ہوگا, اپنے خون میں بردان ہوگا, پیاسا شہید کیا جائے گا, بیٹا آپ اعلان نہ جائیے. حسین فرماتے ہیں اما مجھے پتا ہے جس سے زمین پر مجھے زمین محمد اسیر ہو جائیں گے, مجھے اپنے قاتلوں کو بھی بہرحال آپ نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے, کہا گیا کربلا اس سرزمین کا نام ہے, فرمایا ہا ہونا منافرکا بنا ہا ہونا محتو رحالنا ہا